نحمده ونصلي على رسوله الكريم.
يعني نماز تحجد، نماز تحجد کے بیان میں سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل، آپ کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو. فرض تحجد کا جو درجہ ہے یہ نفل نماز ہے، اور اس کی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چار خصوصیات اور چار فضائل بیان فرمائے کہ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو صلحاء گزرے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے، یہ صلحاء کا طریقہ ہے. اور انبیاء علیہ السلام اور صحابہ، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ وہ رات کی نماز کو پڑھنے والے. یہ عاشقوں کی اپنے محبوب تعالی شانو سے ملاقات کا ایک خاص ملاقات کا ذریعہ ہے. ملاقات تو ایک عام ہے اور ایک خاص ہے، کہ تمام نمازوں میں سب لوگ سارے عاشق ملنے کے لیے آ رہے ہیں، زیارت کے زیارت محبوب، اور ایک خاص ملاقات ہے، گویا کہ یہ خلوت کی ملاقات ہو گئی. یہ عاشقوں کا خلوت، کیونکہ عاشق چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے تنہائی میں ملاقات کروں، اکیلے ملاقات کروں. تو اللہ تعالیٰ کی کہ عاشقوں کی جو نماز تحجد کا ادا فرمانا اور نماز تحجد میں مشغول ہونا، در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے سے وہ خلوت کی ملاقات ہے کہ ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس رب خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. لہذا یہ اولیاء اللہ کا شیوا، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ، اور صلحاء کا طریقہ، اور عشاق کی وہ ملاقات کا ذریعہ ہے جس کو خاص ملاقات کہیں گے. تو آپ میرے مرشد دامت برکاتم نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم سے پہلے جو صلحاء، جو نیک لوگ ہیں، ان لوگوں کا طریقہ ہے تحجد کی نماز پڑھنا. دوسری بات فرمائی کہ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ تمہارے لیے اپنے رب سے قربت کا ذریعہ ہے. کیونکہ رات کے جو پچھلا پہر ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کا نزول فرما کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا اور پکار ہوتی ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے، مجھ سے سوال کرے، مجھ سے رزق طلب کرے، اپنی حاجتوں کو طلب کرے. تو در حقیقت یہ عشاق اسی کو کہ جب محبوب قریب آ جائے اور ہم دور بھاگے، کتنی عجیب بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عنایات و مہربانی ہم پر عام ہو اور ہم اس کو نہ سمیٹے، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے پھر ہم روتے ہیں کہ صاحب ہمیں نعمتیں ہمارے پاس یا ہماری ضرورتیں ہیں نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ قربت کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو ہے ضابطے کا معاملہ، ایک ہے رابطے کا معاملہ. ضابطے کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ فرائض پڑھ لیے، واجبات ادا کر لیے، سنت موقع، اور نفل کا کوئی اہتمام نہیں، نہ نفل نماز، رمضان شریف کا روزہ رکھ لیا، پورے سال روزے کی چھٹی، ایک روزہ بھی نہیں. تو نفل روزے کا اہتمام، یہ جو ہے رابطے کی بات ہے. اسی طرح سے مال ہے، زکوٰۃ ادا کر دی، زکوٰۃ کے بعد جو ہے فطرہ دے دیا اور قربانی کر لی، اب مال کی چھٹی تو نہیں، بلکہ ذوق اور شوق سے نوافل کے اندر کہ دین کی کتاب تقسیم، اس میں حصہ، مساجد ہے، مدارس ہے، دین کے کام ہے، اللہ والوں پر ہے، علماء پر ہے، یہ مال خرچ کرنا، یہ رابطے کی بات ہے. تو فرمایا کہ ایک ضابطے کا تعلق، ایک رابطے کا تعلق. جیسے شیر سے ایک ضابطے کا تعلق یہ ہے کہ مجلس میں آئے، شرکت کی، اور السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ ہے ضابطے کا معاملہ. اور ایک رابطے کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے رابطہ اصلاح کے لیے مشورہ کرنا، اس کے ساتھ تنہائیوں میں رہنا، اس کے پاس وقت گزارنا، رات گزارنا، سفر کرنا، یہ رابطے کی چیز ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ضابطے والے کو ضابطہ ملتا ہے اور رابطے والے کو رابطہ ملتا ہے. لہذا یہ جو تہجد کی نماز میں قربت ہے، یہ رابطے کی قربت اور رابطے کا تعلق ہے. ایک ہے ضابطے کا، ایک ہے رابطے کا. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ وہ قربت لکم الی ربکم، تو یہ تمہارے رب سے قربت کا ذریعہ ہے. اور تیسری چیز مغفرت للسیئات، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گا، کفارہ سیئات، گناہ کی معافی کا ذریعہ. اور اس کے لیے قاعدہ کلیہ اور اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جہاں پر کفارہ سیئات کی بات آئے گی تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہو، جہاں پر بھی قرآن پاک میں ہو یا احادیث مبارکہ میں کہ جی فلاں عمل پر گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے گناہ. اور بڑے گناہ یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اور بغیر اور بڑے گناہ کے لیے البتہ اتنا ہوتا ہے کہ توبہ کرنے کی توفیق عطا ہو جاتی ہے. تو تیسرا یہ تہجد کا فائدہ، جو خود بزبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نشر ہو رہا ہے. اور چوتھا ومن منہات عن الاسم، گناہ سے بچنے کی خاص قوت ملتی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک پروفیسر صاحب تھے وہ کالج میں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت جس دن میں بد نظری کرتا ہوں یا کوئی گناہ کرتا ہوں اس دن تہجد کی نماز مجھے نہیں ملتی. یہ اللہ تعالیٰ سے، دیکھیں نا دربار میں تو کون جائے گا، یہ تو خاص دربار کا وقت ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی مجلس ہوتی تھی، اس میں بڑے بڑے صحابہ جاتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی، یعنی یہ حضرات جو کبار صحابہ بڑے بڑے خاص صحابہ کہلاتے ہیں، ان صحابہ کی بیٹا ایسے نہیں کرو، سیدھے بیٹھو، دھیان کرنے والے کی جو قریب بیٹھے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ لالی پاپ چوس رہا ہے. تو وہ جو خلوت کی مجلس ہوتی تھی، اس مجلس میں جو ہے بڑے بڑے صحابہ کی حاضری ہوتی تھی، ہر ایک کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں تھی. دادا ہمارے اکابرین کا دستور رہا، طرز رہا کہ خواص کی مجلس رکھی اور علماء کی الگ مجلس، اس میں غیر عالم کو شرکت کی اجازت نہیں، ایسا معاملہ رکھا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز بھی گویا کہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغولی اس کو کی نعمت ملے گی جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوگا. لہذا چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ ومنہات عن الاثم، گناہ سے بچنے کی خاص قوت ملے گی. اس طرف آ جائے تھوڑی سی جگہ، فیلڈ خالی ہے تھوڑی. تہجد کی نماز کا چوتھا فائدہ کیا ارشاد فرمایا؟ کہ منہات عن الاثم، گناہ سے بچنے کی ایک خاص قوت ملے گی. تو بزبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف بیٹھے، اس فیلڈ میں، اس کیٹیگری میں چلے جائیں. بزبان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کے چار فائدے نشر ہوئے. نمبر ایک کہ یہ تم سے پہلے صلحہ کا طریقہ ہے، تہجد کی نماز پڑھنا یہ تم سے پہلے صلحہ کا طریقہ، لہذا جو اس نماز کا معمول بنائے گا، میرے مرشد فرماتے کہ صلحہ کے رجسٹر میں رجسٹرڈ ہو جائے گا، صلحہ کے رجسٹر میں اس کا اندراج ہو جائے گا. تو تہجد کی نماز کا ایک فائدہ، جس کو بزبان رسالت صلی اللہ تعالی وسلم نشر کیا گیا کہ تہجد کی نماز کا پڑھنے والا وہ صلحہ کے رجسٹر میں اس کی رجسٹری ہو جاتی ہے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ اس کو ایک عجیب دعا بھی ملتی ہے تہجد کی نماز پڑھنے والے کو، اور وہ دعا یہ ملتی ہے کہ التحیات میں پڑھا جاتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. التحیات میں پڑھتے ہیں ہر دو رکعت میں، اور آخری رکعت میں. تو فرمائیں گے اس کے کیا معنی, السلام علینا, ہم پر بھی سلامتی ہو, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اللہ تعالی کے جو صلحاء بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو. اور ہر مومن دعا دیتا ہے, کہتا ہے پورے عالم میں جو نماز پڑھے گا تحیات لازمی پڑھے گا, اور تحیات جو پڑھے گا اس تو وہ یہ دعا ضرور پڑھے گا. گویا کہ جو صالح بن جاتا ہے, صلحاء میں جس کا شمار ہو جاتا ہے, سارے عالم کے مسلمانوں کی دعا اس کو خود بخود ملنا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ بھی حالت نماز میں. اب میرے مرشد نے فرمایا کہ کعبہ شریف میں کوئی اللہ والا, کوئی عالم ربانی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو کعبہ شریف کے اولیاء کی بھی دعا مل رہی ہے, سارے عالم کے علماء, سارے عالم کے اولیاء اللہ کی دعا اس کو گھر بیٹھے مل رہی ہے. ایسا اس کا سلسلہ جاری ہوگا. اور یہ نعمت کیسے, کہ صلحاء کے رجسٹر میں اپنی رجسٹری کروا لے. کیسے؟ علیکم بقیام اللیل, کیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لازم پکڑ لو تہجد کی نماز کو. تو فَإِنَّ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ, یہ تم سے پہلے صلحاء کا طریقہ ہے. نمبر دو فائدہ, وَقُرْبَةُ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ, یہ تہجد کی نماز مقرب ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیتی ہے. مقرب مانے قربت دلانے والی, اور مقرب مانے جس کو قربت مل جائے. تو تہجد کی نماز بندے کو اللہ تعالیٰ کی قربت دلاتی ہے. تیسرا فائدہ کہ مغفرت للسیئات, گناہوں کا کفارہ, کفارہ سیئات بنے گا. تہجد کی نماز کفارہ سیئات بنے گی. اور عرض کر دیا کہ ادھر آ جاؤ تھوڑا سا پیچھے, تھوڑا سا فضل رحمان گاڑی پیچھے کرو اپنی, ادھر بیٹھ جائے. کفارہ سیئات آپ بھی ادھر آ جائیں. کفارہ سیئات یعنی گناہوں کے معافی کا ذریعہ. اور اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ اس جہاں پر کوئی ایسے اعمال کا ذکر آئے کہ جس فلاں عمل کرو تو اس سے اتنے گناہ معاف ہوں گے, اتنے گناہ معاف ہوں گے, تو اس سے مراد چھوٹے گناہ ہے, صغیرہ گناہ. اور بڑی کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہے. البتہ توفیق توبہ اس عمل کی برکت سے توفیق توبہ عطا ہو جاتی ہے. اس لیے تہجد کی نماز کفارہ سیئات ہے. اور چوتھا انعام کیا ہے, وہ منہات عن الاثم, گناہ سے بچنے کی خاص قوت ملتی ہے, وہ نور ملتا ہے کہ جو کہ گناہ سے بچنے کے اندر معین ہوتا ہے, مددگار بنتا ہے. یہ تہجد کی نماز کے چار فائدے. اب میرے پیارے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے دو درجے ہیں. ایک درجہ تو افضل اور اعلیٰ ہے, اور ایک درجہ ادنا ہے. کہ جی ہمیں فلاں چیز چاہیے, کہا جی اعلیٰ والی چاہیے ادنا والی چاہیے. ایک عام ہے اس کی اعلیٰ قسم ہے, اور ایک عام ہے جو ادنا قسم کے اندر ہے. مٹھائی ایک ادنا قسم کی ہوتی ہے, ایک اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے. ہر چیز میں ادنا اور اعلیٰ ہے. تھوڑا سا ادھر بیٹھو اور ادھر آپ کی سیٹنگ 90 ڈگری پہ ہوتی ہے. آپ ادھر اگر 10 ڈگری بھی ادھر ہوں گے نا تو سب لوگ پیچھے ڈسٹرب ہو جائیں گے, متاثر ہو جائیں گے. سمجھے, یہ سیٹنگ تمام 90 ڈگری پر ہوتی ہے, زاویہ قائمہ پر. تو میرے پیارے دوستو, ہر چیز میں ایک ادنا اور ایک اعلیٰ ہوتا ہے. کپڑا ہے, ادنا درجہ بھی ہے اور اعلیٰ درجہ بھی ہے, اعلیٰ معیار بھی ہے. تہجد میں بھی یہی ہے کہ تہجد میں ایک ادنا درجہ تو یہ ہے کہ انسان عشاء کی نماز کے بعد دو سنت جو پڑھ لی, تو جو دو نفل پڑھتا ہے اس دو نفل میں تہجد کی نیت کر لے تو تہجد گزاروں میں شامل ہو جائے. کمتر درجہ صحیح, لیکن بہرحال شمولیت مل جائے گی اس کو. شمولی نہ کھائے لیکن تہجد پڑھ کر اس میں شامل ہو جائے. تو تہجد کی نماز کا ایک ادنا درجہ, کیونکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم میرے مرشد فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کل ما صلی بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل, کہ ہر وہ نماز جو عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جائے گی وہ رات کی نماز میں شمار ہوگی. کہ اور علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ سُنَّتَ التَّحَجُّد تَحْصُلُ بِالتَّنَفُّلِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاء قَبْلَ النَّوْمِ, کہ تحجد کی نماز اس کو حاصل ہو جائے گی جو نماز کے بعد جو نوافل پڑھ لے سونے سے بھی, یعنی تحجد کے لیے سونا بھی شرط نہیں ہے. البتہ اس کا اعلیٰ درجہ اور افضل درجہ کیا ہے کہ سو کر سو جائے اور سو کر اٹھنے کے بعد یعنی آدھی رات کو نماز پڑھے, یہ اس کا اعلیٰ درجہ ہے. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں کہ کم از کم اب اس اعلیٰ کے چکر میں پتا چلا ادنا سے بھی رہ گئے, اس لیے فرمایا کم سے کم وہ تو پڑھ لو تاکہ اولیاء اللہ کے رجسٹر میں, صلحہ کے رجسٹر میں تمہاری رجسٹری ہو جائے. لیکن رجسٹری کی ایک قسم ہوتی ہے نا کہ جی ٹھیک ہے آپ کو بھی ہم آپ کا نام لکھ لیتے ہیں, نمبر آئے گا تو آپ کا بھی کام ہو جائے گا, تو کم سے کم اپنا نام تو لکھوا لینا, کم تر درجے میں صحیح نام تو آ جائے, شامل تو ہو جائے نا جی. تو یہ ہے تہجد کی نماز کی ایک فضیلت ہے, اور بہت اس کا اللہ والوں کا شعار, علماء, اولیاء اللہ, انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے. اس کے لیے اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس کو ترغیب دی کہ ایک ترغیب کی چیز ہے, اللہ تعالیٰ سے قربت, اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کا ایک موقع, جو عاشق کی اپنے محبوب سے رات کو ملاقات کا ذریعہ ہے. تو میرے مرشد کا مضمون ہے در بیان نماز تہجد. اب حضرت والا کا مضمون سنیے, فرماتے ہیں کہ عاشق حق پیش حق اندر نماز, آخر شب میں کند راز و نیاز. اللہ تعالیٰ کا جو عاشق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں نماز کے اندر آخر شب کے اندر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور آہ و فغا کی باتیں کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی مناجات اور اپنے دل کو, اپنی کیفیات کو, اپنی جذبات کو پیش کرتا ہے. جیسے عاشق کا دل چاہتا ہے کہ اپنے محبوب سے اپنے دل کی باتیں کرے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک انداز رکھا کہ اب وہ عاشق اس وقت اپنے محبوب کے ساتھ گویا کہ خلوت میں ہوتا ہے, کیونکہ ہر عاشق اس میں خلوت میں ہے. اب وہ اپنے محبوب سے اپنی راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا, اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اپنی محبت کے جذبات کو اللہ تعالیٰ پر فدا اور قربان کرتا ہے. خلق ہا در خواب جو نائم شود, جان مستردر سحر قائم شود. فرماتے کہ مخلوق جبکہ پڑی سوتی ہے, عاشقوں کی جان مستر بے قرار جان پچھلے پہر اپنے رب کے سامنے قائم ہوتی ہے, یعنی اس سے قیام تہجد مراد ہے. لگا صحابہ کے حالات اور اولیاء اللہ کے حالات ایسے کہ ایک ایک رات میں ایک ایک قرآن پاک کی تلاوت کر لینا, خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ایسے ہی حالات, سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ تھا کہ جس سے آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے. وہ کیا تھا؟ اصل میں وہ عشق کی ایک تسکین ہے. عاشق کو اپنے محبوب کے سامنے نیاز مندی یہ عشق کے لوازمات میں سے. لہذا جس جو محبت کا دعویٰ کرے اور اپنے محبوب کے سامنے اپنے کو نہ مٹائے گویا کہ محبت نہیں. لہذا اسی لیے استاد اور شیخ کی محبت میں جو نیاز مندی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے کو مٹانا, اب وہ ڈانٹے اب وہ کچھ بھی کہے اس کو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے برداشت کرنا, یہی تو عشق ہے. بلکہ اس کو کیا کہے, برداشت کرنا نہیں کہیں گے, بلکہ یہ تو محبت کے لوازمات میں سے ہے کہ اس کو مزے لے کر کہ اس سے بھی اس کو مست ہو جائے گا عاشق بھی, یہ محبت کی چیز ہے. اللہ فرماتے جملہ عالم آ زماں درخواب شد, عاشق رب بحر رب بیتاب شد. میرے مرشد فرماتے کہ جملہ کائنات اس وقت محو خواب ہوتی ہے اور سو رہی ہوتی ہے, اور عاشق اپنے رب کے لیے بیتاب ہوتا ہے, یعنی تاریک خواب ہو کر تہجد پڑھتا ہے, یعنی اپنی نیند کو قربان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں, کہ یہی تو وہ موقع ہے جب میں اپنے محبوب سے خلوت میں راز و نیاز کی بات کروں گا. پاتے ہیں درد عشق اصحاب بیرون می کشت, جذب حق انشاز آب و گل کشت. اس کا درد عشق خواب سے بیدار کر دیتا ہے, اس کو جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ہے اس کو نیند سے بیدار کرتا ہے اور جذب حق تقاضۂ عناصر سے اس کو آزاد کر کے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. یعنی اللہ تعالی کی محبت اس پر ایسی غالب ہوتی ہے کہ وہ اپنے آرام کو بے آرام کر کے اور بظاہر اپنی جان پر تکلیف اٹھا کر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مشغول ہوتا ہے. لیکن میرے پیارے دوستو وہ تکلیف بظاہر لگتی ہے, حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے جذبہ محبت اور اس کے دل کو چین اور سکون اور قرار ملتا ہے. یہ محبت کی چیز ہے. لہذا ایک تکلیف اگر وہ تکلیف برائے تکلیف ہو تو اس تکلیف سے میرے پیارے دوستو انسان کو راحت نہیں ملتی. لیکن ایک تکلیف محبت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان خدمت کر رہا ہے اور جب اس میں محبت کا عنصر شامل ہو جاتا ہے اور محبت کی کیفیت شامل ہو جاتی ہے تو وہ تکلیف بھی لذیذ اور مزیدار ہو جاتی ہے. لہذا آپ دیکھیے انسان ایک موٹی سی مثال ہے, انسان جو کماتا ہے کسی بھی شعبے کے اندر کوئی آسان کام ہے؟ کتنی تکلیف ہے اس میں. لیکن اپنی بیوی اپنے بچوں کی محبت اپنے ماں باپ کی محبت اور اس مال کی محبت ان تمام تکلیفوں کو بھلا دیتی ہے. ورنہ انسان جب کما رہا ہے ڈانٹ کھا رہا ہے باتیں سن رہا ہے کیا کر رہا ہے صبح ہے شام ہے کتنی تکالیف کو گوارا کرتا ہے. وطن سے بے وطن ہے گھر سے دور ہے روزانہ سفر کر کے جا رہا ہے کتنا کتنا فاصلہ طے کر رہا ہے. تو کیا وہ مال کی محبت اپنے بیوی بچوں کی محبت وہ محبت ان تمام محبت پر جو غالب ہو جاتی ہے لگا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام کو اس تک وہ تکلیف بھی اس کو لذیذ اور مزیدار لگتی ہے. لہذا جب اس کے بعد مہینے کے آخر میں جو لفافہ ملتا ہے وہ پورے مہینے کی تکالیف کو بھلا دیتا ہے. انسان کوئی کام کرتا ہے کام کے بعد جب اس کو پیسہ ملتا ہے تو وہ تمام تکلیف کو بھلا دیتا ہے. تو دیکھیے چند نوٹوں کے اندر اتنا اثر ہو کہ وہ ہماری تکلیفوں کو بھلا دے. تو میرے پیارے دوستوں میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ایسی ہے کہ گناہ سے بچنے کی جتنی تکلیفیں ہیں ان تمام تکلیفوں کو بھلا دیتی ہے. اب دیکھیں نا ایک اور موٹی سی مثال ہے شریعتی کے معاملہ کہ انسان روزہ جو رکھتا ہے روزہ رکھنے میں کتنی تکلیف ہے دن بھر کیسا. لیکن جس وقت اور عنایات و مہربانی تو اپنی جگہ لیکن جس وقت روزے دار روزہ افطار کرتا ہے اس وقت کیسی خوشی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ خوشی نہایت پسند ہے. اس وقت اس کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے. تو میرے پیارے دوستو محبت کے اندر تکلیف کا معاملہ ہی نہیں ہے. کہنے کو تکلیف ہے لیکن در حقیقت محبت وہ چیز ہے جو انسان کو اس کی جو مشقت ہوتی ہے اور اس کی جو محنت ہوتی ہے اس کو بھی لذیذ اور مزیدار بنا دیتی ہے. اس لیے میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اللہ تعالیٰ کا جو جذب ہے اور وہ محبت کا جو رشتہ ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو رشتہ ہے اس کو آرام سے بے آرام کر کے بٹھا دیتا ہے اور اپنی یاد میں کھڑا کر دیتا ہے. میرے مرشد میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہ ایک باندی خرید کر لائے. تو وہ باندی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تہجد گزار اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسی مشغول رہنے والی کہ وہ راتوں کو تہجد کی نماز پڑھتی تھی. ایک دن وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی کہ اللہ تجھ کو میں تیری محبت کا واسطہ اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے فرماتا ہے اس طرح سے اس نے واسطہ دیا کہ تجھ کو تیری اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے فرماتا ہے. تو وہ بزرگ نے اس سے کہا کہ تجھے کیا پتا کہ تو کیسے کہہ سکتی کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت فرماتے ہیں اور اس کا واسطہ کیسے. تو اس نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آدھی رات کو مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں اپنی یاد میں اور تجھے سلا کے رکھتے ہیں. یہی اس محبت کی دلیل ہے. سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے اب اس میں اس عاشق کو کیا مزہ مل رہا ہے. اللہ اکبر. دادا جس سے محبت ہوتی ہے اگر وہ کوئی کام بھی کر دے کوئی کام بھی کہہ دے ارے میاں ایک لیلا ہی بول دے کہ جاؤ میرا ایک کام کر دو فلاں کام تو کیا خوشی کے مارے کیا اس پر گزرے گی کہ جی فلاں جگہ سے یہ چیز لا دو. تو وہ جو ایک لیلا کی محبت کا اثر یہ ہے کہ یہ تو چلے گا نہیں اڑ کے جائے گا. یعنی گویا کہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسا عالم ہوگا کہ پاؤں زمین پر نہیں ٹکرے ہوں گے بلکہ اڑتا ہوا جائے گا. کیوں؟ وہ صرف ایک محبت کی کیفیت کی وجہ سے. تو میرے پیارے دوستو محبت کی کیفیت جس چیز کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اس سے وہ عمل جو ہے اور وہ کام جو ہے نہ صرف لذیذ اور مزیدار ہو جاتا ہے بلکہ اس کے اندر ایک کمال ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں در حقیقت یہ جو تہجد کی نماز ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اس عاشق حق کو کھڑا کر دیتی ہے, پھر اس کو اپنے جسم کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا کہ میں آرام سے بھی آرام ہو رہا ہوں. یہی عالم شہید کا ہے کہ وہ تکلیف ہے, گردن کٹ رہی ہے, لیکن اس شہید سے بھی تو پوچھے, ذرا اس بندے سے بھی تو پوچھے کہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا بےتاب کیا ہے, کیا تجھ پر اثر ہے کہ تو جو اللہ تعالیٰ کی دیدار خوشی کی خاطر سے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ پر لوٹانے کو تیار ہے. آخر اس سے بھی تو پوچھے کیا جذبہ اس کے اندر ہے. شکارا ای بوت آرام جا کی رسانت آہراتا آسما, فرماتے ہیں کہ عاشقان حق کا آرام یہی ہے کہ وہ اپنی آنکھ کو آسمان تک پہنچا دیتے ہیں. جو اپنے آدھی رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں روتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے آہو فغان اور فریاد کرتے ہیں, تو یہی ان کا آرام یہی ہے, ان کا آرام یہی ہے کہ میری آہ وہاں تک پہنچ جائے. جیسے انسان ہے اس کو کوئی تکلیف ہو اور پتہ ہے کہ فلاں افسر فلاں آدمی وہ میری تکلیف کو دور کر سکتا ہے, تو صرف اس کو اتنا پتہ چل جائے کہ میری بات اس تک پہنچ گئی, اس سے بھی اس کو تسلی ملتی ہے. اچھا صاحب کو پتہ چل گیا بس کافی ہے, چلو بھائی یہ بھی کافی ہے, سبحان اللہ. لہٰذا یہی وہ اس کے حق کا جذبہ ہے, محبت کا وہ جذبہ ہے کہ عاشق کو اتنا پتہ چل جائے کہ بس میری آہ اللہ تک پہنچ رہی ہے. یہی اس کے بے آرامی کا آرام یہی ہے, اس کی بے قرار جان کے لیے سب سے بڑا آرام یہ ہے. اور فرماتے خاصا آئے سحر گاہی بوت کوز رمز عشق آگاہی بوت, خاص کر وہ آہے سحر گاہی یعنی وہ آدھی رات کی وہ صبح کی آہو فغاں جو عشق حق سے کے رمز سے آگاہی دیتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے والا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے, اس آہ کی تو کیا بات ہے. نالہائے نیم شب آہے سحر شد دوائے درد دل درد جگر, سبحان اللہ. میرے شیخ فرماتے ہیں یہ جو آدھی رات کا جو آہے سحر ہے, آدھی رات کا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے آہو فغاں کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں رونا ہے جبکہ سارا عالم سو رہا ہے, کسی کو اس کی خبر نہیں ہے, اور محبوب سے وہ جو آہو فغاں میں اور راز و نیاز میں مشغول ہے, در حقیقت یہ اس کے جو درد دل ہے یہ اس کی دوا ہے, یہ جو اس کے درد جگر ہے یہ اس کی دوا ہے. لہذا محبوب جب محبوب سے گفتگو کرتا ہے تو اس گفتگو کے اندر اپنے دل کو اپنی بات کو خط کے ذریعے سے کسی ذریعے سے پیش کرتا ہے, تو عاشق کے جو درد ہوتا ہے اس درد کو تسلی ملتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے حضور میں رونا در حقیقت وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا زخم اس کے جگر پر اور اس کے دل پر ہے, یہ اس کے دل کو تسلی دینے والا اور در حقیقت یہی اس کی دوا ہے. عشق سازت درد دل درد جگر, عشق گیر از بے دلا از بے جگر. فرماتے ہیں کہ عشق جو ہے وہ درد جگر کی درد دل سازی کرتا ہے, درد سازی کرتا ہے دل کی اور جگر کی. عشق وہ درد سازی کرتا ہے یعنی درد کو بڑھاتا ہے, یعنی دل میں درد پیدا کرتا ہے اور دل اور جگر کے اندر درد پیدا کرتا ہے, یہ عشق کا کام ہے. اور اس لیے فرمایا کہ عشق گیر, عشق کو حاصل کرو, اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرو ان سے جو بے دل اور بے جگر ہیں, یعنی اپنے دل اور جگر کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر چکے ہیں, ان کی صحبتوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرو. فرماتے ہیں چو فدا کر دی بحق دل و جگر تو شوی از بے دلا و بے جگر, فرماتے ہیں اور تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ تم بھی جو ہے وہ بے دل اور بے جگر ہو گئے اور تمہارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق پیدا فرما دیا. فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم اپنے دل اور جگر کو اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر فدا کر دیا تو سمجھ جانا تم بھی اب بے دل اور بے جگر ہو جائے, یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا اور گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگانا یہ کیا ہے کہ ذرا ایسا ہے کہ جی ایک آدمی گناہ نہیں کر رہا, کہتے یار اس کے اندر تو خواہش ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ نہیں کر رہا, ایسا نہیں ہے, خواہش اس کے اندر بھی موجود ہوتی ہے، لیکن میرے پیارے دوستو وہ اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی پر فدا اور قربان کر دیتا ہے، تو دنیا یہ سمجھتی ہے ارے صاحب ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا حسینوں سے کتنا غم آتا ہے. ایسا نہیں ہے میرے دوستو، وہ اس غم کو وہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت جو ان پر غالب ہوتی ہے اس غلبے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے اپنی مرضیات کو اور کو اللہ تعالیٰ پر فدا کر دیتے ہیں، جس سے وہ پتا چلتا ہے کہ وہ بے دل اور بے جگر ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا تعلق ان کو نصیب ہو گیا. دادن دل و جگر در راہ دی نیس. ایک بات یاد آئی، ہمارے بزرگوں نے ایک بات فرمائی، میرے شیخ بھی فرمایا کرتے ہیں، فرماتے کہ جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرے گا تبھی اسے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق نصیب ہوگا، اور در حقیقت یہ دین کے لیے وقف کرنا اس کے دنیا کے کاموں کو بنانے کا ذریعہ بھی بنے گا اور دین میں ترقی کا ذریعہ بھی بنے گا. اور اگر یہ کہے کہ صاحب میرے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں کسی سے دین سیکھنے جا سکوں، کہ یا تو صبح کے وقت ہے یا فلاں وقت، ارے صاحب ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے ہم اس میں یہ کرتے ہیں آرام کرتے ہیں، کیونکہ عالم کیا ہوتا ہے ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے اس میں صبح سے جو سونا شروع کیا تو دوپہر کر دی. تو میرے مرشد میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے وقت کو فارغ نہیں کیا تو حدیث شریف کا مفہوم ہے تو ہوتا کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہ دنیا اس کو گیند کی طرح ادھر سے ادھر لڑکاتی پھرتی ہے. ارے میاں سامنے بیٹھو نا، کہاں چپ کے بیٹھتے ہو، کیا تو ابھی تک عقل و ہوش نہیں ہے کیا؟ اب اس جو اپنے آپ کو حوالے نہیں کرتا پھر دین بھی اس کا نہیں ہوتا، وہ دنیا میں ایسا غرق ہوتا چلا جاتا ہے کہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے، یہ عالم ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بے دل اور بے جگر ہونے کے لیے یہ بھی ہے کہ اپنے وقت نکالو، فرصت نکالو، یہ نہ کہو کہ پھر کیا حال ہوگا. میرے مرشد دعوت برکاتہم نے فرمایا کہ دیکھو پہلے زمانے میں جب ٹی وی ہوتی تھی نا تو مری کی پہاڑیوں پر بیچتے تھے، کشمیر کی پہاڑیوں پر، کیونکہ وہاں کی جڑی بوٹیوں کے اندر یہ اثر ہے کہ اس کے وہاں پر رہنے سے وہاں کی آب و ہوا سے ہوتا یہ تھا کہ جو جگر کا جو زخم ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے. یہ اثر اب بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا، گویا کہ ماحول کا اثر ہوا. تو میرے شیخ فرماتے ہیں اگر تمہیں ٹی بی ہو گئی یا بیماری ہو گئی اب کیا کرو گے؟ اب تم جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ بیمار ہوئے تو ہسپتال جانا پڑ رہا ہے، فلاں کام ہوا تو دکان سے چھٹی بھی ہو رہی ہے، ملازمت سے بھی چھٹی ہو رہی ہے، ہر چیز کے لیے. فرمایا اگر اسی طریقے سے اگر تم نے اپنے دین کے لیے وقت نہ نکالا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ فرمایا کہ تم دنیا کے لیے تو وقت نکال سکتے ہو تو دین کے لیے وقت کیوں نہیں نکال سکتے، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا ہی میں مست رہ کر وہ دنیا سے ہی اسی مستی کے ساتھ دنیا سے وہ چلا جائے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنی بندگی کا جو مقصد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت اور تعلق حاصل کرنا، میرے پیارے دوستو ہماری جان اس سے پھر محروم رہے گی. دادا فرمایا دادن دلو جگر در راہ دی نیس ممکن جز بفیض پیرے ای. فرماتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اپنے دل کو اور اپنے جگر کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر فدا کرنا بغیر شیخ کامل بغیر پیر کامل کے یہ کام آسان نہیں ہے کہ اس کا فیض میرے پیارے دوستو یہ کام کرتا ہے. دیکھیں نا ایئر کنڈیشن بھی ہے، ریفریجریٹر چلاتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا لگا دیتے ہیں؟ اسٹیبلائزر. کیوں؟ کیونکہ وولٹیج اگر کم ہو یا زیادہ ہو تو اسٹیبلائزر اس ایئر کنڈیشن کو خراب ہونے سے بچاتا ہے، اور اس کی پرزوں کو اور ایئر کنڈیشن کو کہ فیوز وغیرہ اڑنے سے اس کو بچا دیتا ہے کہ جی سرکٹ جل گیا، آئی سی جل گئی، کیا کچھ ہوتا ہے. تو میرے پیارے دوستو جس طرح اسٹیبلائزر ہوتا ہے وہ ایئر کنڈیشن کو جتنی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے وہ مہیا کرتا ہے، اور ریفریجریٹر کو جتنا وولٹیج چاہیے ہوتا ہے وہ اتنا وولٹیج دیتا ہے، جس سے وہ اس ریفریجریٹر کی حفاظت ہوتی ہے. بس اسی طریقے سے شیخ کی مثال اسٹیبلائزر کی طرح ہے کہ وہ جس اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کے لیے جتنے وولٹیج کی ضرورت ہوتا ہے شیخ اتنے وولٹیج دیتا رہتا ہے. کیونکہ بعضوں کے اوپر بہت زیادہ، جیسے انگریزی کے ایک لفظ کہتے ہیں اوور کانفیڈینس، یعنی اعتماد میں جو ہے حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اتنا اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے، یہ بھی اچھی چیز نہیں. اور بعضوں کا کیا عالم ہوتا ہے کہ جی مایوسی ہے، یعنی وولٹیج ہی کم آ رہے ہیں ان کے. تو جو مایوس لوگ ہوتے ہیں उनको जो है उम्मीद दिलाना, और जो ज्यादा ही कुछ पूरी उम्मीद है और ओवर कॉन्फिडेंस बने हुए हैं, एतमाद से भी ज्यादा आगे बढ़ गए, तो फिर उनको राह एतदाल पर लाना, ये शेख कामिल का काम। जैसे इंसान है जब कोई नेक काम करता है, दीन का काम करता है, तो उसको ये लाजमी शैतान और नफ्स उसके कान में जरूर फूकते हैं, यार तुम भी कुछ ना कुछ तो हो, तुम भी अल्लाह वाले और नेक हो, वो तुम ऐसे हो, तुम्हारे जैसा तो कोई दीन का काम नहीं कर सकता, तुम्हारे जैसा तो कोई आबिद इबादत गुजार नहीं है। शैतान जरूर उसके कान में कुछ ना कुछ फूकता है, उस वक्त शेख चाहिए होता है, गोया कि ये ज्यादा ऊपर उड़ने की फिक्र कर रहा है। तो फिर क्या है, शेख की जो सोबत है उसके जो वोल्टेज इस वक्त हाई हो गए हैं, क्योंकि जब वोल्टेज हाई होते हैं नतीजे क्या होता है, बत्तियां उड़ जाती है, पंखे उड़ जाते हैं, जल जाते हैं सब, ज्यादा वोल्ट अगर आ जाए, बिजली ज्यादा आ जाए तो क्या नतीजा होता है, पंखे चल जाते हैं कि नहीं जाते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से जब उसको ये चीज पैदा होती है तो दर हकीकत ये तकब्बुर का मर्ज है, उसके ईमान को तबाह करता है, वो जो खुद पसंदी होती है उसके इबादत को तबाह कर रही होती है, और उस जालिम को होश और खबर ही नहीं होता कि देखो मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए अल्लाह वाले का साया ये बड़ी रहमत की चीज है और बड़ी नेमत की चीज है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया था, एक 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 मामला होता है जाब्ते का, एक मामला होता है राब्ते का। जैसे नमाज है, हमारा अल्लाह से मामला जाब्ते का है कि जी नमाज का टाइम आया, फर्ज नमाज पढ़ ली, वाजिब और सुन्नत मौकदा पढ़ ली, उसके बाद नफिल का कोई जिक्र नहीं, और रमजान शरीफ आया, रमजान शरीफ के रोजे रख लिए, सारा साल रोजे की छुट्टी, कोई रोजे का जिक्र नहीं, और जकात का वक्त आया, जकात दे दी, फितरा दे दिया और कुर्बानी कर ली, कोई फिर माल खर्च करने का कोई शौक और एहतमाम नहीं। अगर जिंदगी में एक दफा हज कर लिया तो फिर नफली हज या एक दफा सुन्नत उमरा करना सुन्नत मौकदा है माल की शर्त के साथ, तो सुन्नत एक दफा अदा कर ली, फिर उसके पास छुट्टी। शेख की सोबत में आए, मजलिस में बैठे, मजलिस हुई, अस्सलाम वालेकुम गायब, उसके छुट्टी, न कोई राब्ता न ताल्लुक। तो मेरे शेख फरमाते हैं, एक होता है जाब्ते का मामला, एक होता है राब्ते का मामला। फरमाते हैं जाब्ते वाले को जाब्ता मिलता है और राब्ते वाले को राब्ता मिलता है। लगा है जाब्ते का ताल्लुक जो है, मजलिस में आए बैठे और चले गए, कि जी बयान बहुत अच्छा होता है, तो ये मेरे शेख फरमाते ना, ये भी एक शहवत की किस्म है, गैरुल्ला की किस्म यह है कि जिसका बयान अच्छा लगा उसका बयान सुन लिया, अब वो जहां जहां बयान अच्छे हैं सब सुन लिए, अमल कहीं भी नहीं। फरमाया ऐसा नहीं, इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि देखो तरीका इसका ये होता है, जैसे कारी से पढ़ता है तो एक कारी रखता है, एक कारी एक मदरसे में पढ़ना है, एक मदरसे में जाएगा, क्या जी फला मजमून इस मदरसे में अच्छा है, फला मजमून उस मदरसे में अच्छा है, एक घंटा यहां लूंगा एक घंटा वहां लूंगा, ये आलिम बन सकेगा। और जी स्कूल है कि जी कराची में 5 स्कूल बहुत अच्छे हैं और हफ्ते में 5 दिन होता है, क्योंकि हफ्ता इतवार छुट्टी, 7 दिन में से 2 दिन निकल गए तो 5 दिन बचे, चलो एक दिन एक स्कूल में जाएंगे, दूसरे दिन दूसरे स्कूल में, तीसरे दिन तीसरे, चौथे दिन चौथे, पांचवें दिन पांचवें, तो अपने हफ्ते के 5 दिन को 5 स्कूलों के लिए वक्फ कर दिया, पढ़ सकेगा ये, एक का भी नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये मसल मशहूर है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही जो आदमी बयान सुनने उसका भी गया, उसका भी गया, उसका भी गया, इसको फायदा नहीं होता, इसका फायदा वक्ती होता है, क्योंकि इसकी मिसाल ऐसी है, इसलिए जैसे मना किया गया कि देखो एक इमाम को पकड़ो और उसके पीछे चलते रहो, इमाम अबू हनीफा बरहक, इमाम शाफई बरहक, इमाम मालिक बरहक, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैहि अजमाइन बरहक, लेकिन एक को पकड़ो, ऐसा नहीं उसकी वो चीज अच्छी लगी वो ले ली, उसकी वो चीज अच्छी लगी वो ले ली, उसकी वो चीज अच्छी लगी वो ले ली, काम नहीं बनेगा। इसलिए इसी तरह फरमाया कि शेख जिससे अपना इस्लाही ताल्लुक हो, किसी को अपना मुसलेह बनाए, अपना शेख अपना रहबर बनाए, और शेख ऐसे बनाए कि अपने आप को उसके हवाले कर दे, ऐसा शेख बनाए। ये जैसे पौधा है ना, जमीन ने अपने को हवाले कर दिया, अब आप उसको कुल्हाड़ी मारें, अब आप उस पर गेंदी चलाएं, फावड़ा चलाएं, उसके साथ कुछ भी हशर करें, जमीन कुछ नहीं बोलती, उसको नतीजा क्या, उसको चीरा, उसके अंदर मिट्टी डाली और उसके अंदर पौधा जड़ में लगा दिया, अब पौधे के अंदर खाद पानी देना शुरू किया, पौधा बड़ा हुआ तो देखा एक शाख जा रही है, एक शाख जा रही है, माली ने उठाई कैंची, धन धना धन उसके काटना शुरू कर दिया, पौधा कुछ नहीं बोलता, لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پودے کی خوبصورتی دیکھ کر ہر آدمی کہتا ہے ماشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اوپر مصلح اور شیخ رکھا. اور جس پودے کے اوپر شیخ نہیں ہوتا، جس پودے کے اوپر پیر نہیں ہوتا، تو میرے پیارے دوست نتیجہ کیا ہوتا ہے، ایک شاخ یوں جا رہی ہے، یوں جا رہی ہے، یوں نکل رہی ہے، یوں نکل رہے، اور اسی میں بلی کا پخانا بھی رکھا ہوگا، وہیں کچرا بھی ہوگا. اور جس پودے کے اوپر میرے پیارے دوستو کوئی مالی یعنی شیخ اور رہبر ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جگہ صاف ستھری بھی ہوگی. بس یہی چیز ہوتی ہے کہ میرے پیارے دوستو اگر ہم اپنے اوپر کوئی شیخ اور رہبر رکھیں، لیکن ایسا رکھیں کہ وہ ہمیں روک ٹوک کر سکے، ایسا حوالے کریں کہ وہ ڈانٹے، چاہے تنہائی میں ڈانٹے، چاہے بھرے مجمع میں ڈانٹے، مزہ تو محبت کا ہی ہے. کچھ بھی کہے، اچھا کہے، برا کہے، سب بس ایسا ہو جیسے مردہ ہوتا ہے، یعنی مردے کے معاملے. لیکن یہ نہیں ہے کہ مردہ ہے، ادھر سے سنا ادھر سے نکلنا، کہ ان کا تو کام ہی بولنا ہے بس، کہ جو اصلاح کی بات بولی ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی اپنی مرضی. اس سے یہ مراد نہیں ہے، اس مراد یہ ہے کہ سنیں، اس پر عمل کریں، اپنے کو ایسے حوالے کریں. تو میرے پیارے دوستو ہماری تاریخ اس بات پر شاہد اور گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو، جن مریدین نے اپنے آپ کو اپنے شیخ کے حوالے اس طرح کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دین کا کام لیا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرب اور تعلق کی نعمت عطا فرمائی کہ پھر بڑے بڑے لوگوں نے ان کی جوتیاں بھی اٹھائی. لیکن شیخ کے حوالے ایسا کرنا ہے کہ اپنے کو بالکل حوالے کر دیں، کہ وہ ایسے بٹھائے، یوں کرے، وہ کرے، چوں کرے، چنا کرے، ڈانٹے، ہنسائے، بولے، ہاں کرے، وہاں کرے، باہر بٹھا دے، ادھر بٹھا دے. میرے پیارے دوستو یہ چیز ہے، گویا کہ اپنے کو حوالے کرنا ہے. پھر جب حوالے کرتا ہے اس کے بعد وہ شیخ کو اتنا تو اختیار ہونا کہ روک ٹوک تو کر سکے. جس نے اپنے شیخ کو اتنا بھی اختیار نہیں دیا کہ روک ٹوک نہ کر سکے، پھر وہ غلط باتوں پہ کیا کرے گا؟ جہاں ذرا اس نے غلط بات پر روکا، ارے صاحب یہ کیا بات ہے، یہ ہمیں کیوں کہا، ہمیں اتنا پرانی ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، پہلے سمجھانا چاہیے تھا، یوں کرتے وہ کرے. گویا کہ پہلے جو ہے وہ کریم لگائے، مکھن لگائے، اس کو بھی شیخ مرید کو مکھن لگائے اور مسکہ لگائے کہ حضرت ناراض نہ ہوئیے گا، آئیے میں آپ کے سر پہ تیل مالش کروں، آپ کے پیر دباؤں. یہ بات ایسا نہیں، شیخ سے اس کی توقع نہ رکھے، شیخ کو تو ایسا حوالے کرے جیسے سرجن ہوتا ہے. سرجن تھوڑی کہے گا بیٹا دیکھو میں تمہارا آپریشن کروں، گھبرانا مت. ارے میں نے کہا بہش کرو اس کو، لاؤ چکاٹ کر کے چیر دیا. اب وہ ڈاکٹر ہے، ہاتھ میں پاؤں میں کہیں زخم ہے، پھوڑا ہے، اس میں پس بھری ہوئی ہے. اب وہ ڈاکٹر سوچ جائے گا، ایسے تو پس سے کہے گا بھائی صاحب آپ باہر تشریف لائے، وہ کھٹ کر کے نکالے گا. اب تکلیف برداشت کرنی ہے، لیکن اس تکلیف کے بعد جو میرے دوستوں راحت ہے اس کو نظر رکھنی چاہیے کہ ابھی تو وقتی طور پر تکلیف ہے، لیکن اس کے بعد راحت بھی تو کیسی ہے. بس یہی چیز اصلاح کے اندر اور تعلق شیخ کے اندر ہوتی ہے کہ ابھی تو تکلیف ہے لیکن انجام اس کا راحت کار نکلے گا. تو اس سے پھر کیا ہے، پھر میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں، پھر انسان وہ چیز ہے سیکھنے کی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق اور نسبت مع اللہ نصیب ہوتا ہے، کہ پھر وہ شخص نہ صرف یہ کہ خود اللہ کی محبت کے راستے میں آگے بڑھتا ہے، اور اگر اور پھر اللہ چاہے تو اس کی خوشبو کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بھی تعلق مع اللہ کی دولت نصیب ہو جاتی ہے.